الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا یہ ایک ٹکڑا ہے، حصہ ہے، جس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے ارد گرد پر اگر نظر ڈالیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنے گھروں پر نظر رکھیں، تو اس سے بخوبی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں بہت سارے معاملات جو بگڑتے ہیں، اس کا سبب بیجا غصہ ہے، عدم برداشت، تحمل کا نہ ہونا. یہ سبب بنتے ہیں لڑائی اور جھگڑوں کے، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں، بھائی بھائی کے درمیان ہوں، محلے پڑوس میں کسی بات پر جھگڑا ہو، یا اور اسی طریقے سے خاندان کے، برادری کے غصے کی وجہ سے عام طور پر جھگڑے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بات بگڑ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، بعض اوقات ہاتھ اپائی تک نوبت آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بعض اوقات انسان ایک دوسرے کو قتل تک کر بیٹھتا ہے. اور جب آدمی اس کی تحقیق میں جاتا ہے تو پتہ چلا کہ معمولی سی بات تھی، لیکن اس معمولی سی بات پر کہیں سے کہیں بات پہنچ جاتی ہے، جھگڑا بڑھتا چلا جاتا ہے. تو جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں جو بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی یہ ہے کہ اہل ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت اور صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی اپنے غصے کو وہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور آگے فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے. یقیناً جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ غصہ کنٹرول میں نہیں رہتا، جس کی سبب دوسرے انسان کو بعض اوقات ہم مار بیٹھتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کا گالی دینا یہ فسق و فجور ہے اور قتل کر دینا یہ کفر ہے. تو غصے کے نتیجے میں یہ دونوں باتیں پیش آتی ہیں، بعض اوقات انسان گالیاں بکتا ہے اور بعض اوقات قتل تک نوبت آ جاتی ہے. تو گالی دینا بھی بری بات اور قتل کر دینا اس سے بڑی اور بری بات. اس لیے یہاں فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو غصہ نہیں آتا، غصہ تو آتا ہے لیکن اپنے غصے کو پی لیتے ہیں. کظم اصل میں اس ڈور کو کہتے ہیں اور اس رسی کو کہتے ہیں جس سے مشک کا منہ بند کیا جاتا ہے. ایک زمانے میں لوگ مشک سے پانی بھرواتے تھے، مشک کی آج بھی بازاروں میں بعض اوقات چھوٹے شہروں میں اب بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ مشک بھر کر لاتے ہیں اپنی پیٹھ پر، اور جب وہ نل میں لگا کر اس کو بھرتے ہیں تو بعد میں جب بھر جاتی ہے تو اس کا منہ ڈوری سے باندھ دیتے ہیں تاکہ پانی نکلے نہیں. یہ اصل میں کظم کہلاتا ہے. تو مطلب یہ کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. جس طرح مشک سے پانی ابلتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو اس کا منہ جلدی سے بند کر دیتے ہیں تاکہ پانی نیچے نہ گرے، اسی طریقے سے فرمایا کہ غصہ تو آ رہا ہوتا ہے، منہ سے ابل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے منہ پر اس ڈور کو باندھ لیتے ہیں اور لپیٹ لیتے ہیں تاکہ کوئی اول فول، کوئی گالم گلوچ کا موقع نہ پیش آئے. یہ علامت اور یہ صفت بیان کی ہے اہل ایمان کی کہ والکاظمین الغیظ. اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ والعافین عن الناس، تو جب غصہ آتا ہے اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ بھائی مارو یا گالی بکو یا کچھ اور کام کرو، لیکن فرمایا کہ نہیں، دوسرے آدمی کی نازیبہ کلمات پر نہ صرف یہ کہ اس کو جواب نہیں دیتے بلکہ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں. تو یقیناً یہ ہے بڑی اونچی صفت، اور آج کل اس زمانے میں تو خاص طور پر غصہ جو ایک لمحے میں انسان کا بھڑک جاتا ہے، معاف کر دینا دوسرے کو بہت بڑی صفت، اونچی صفت. اس لیے فرمایا کہ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ واللہ یحب المحسنین، احسان کا بھی معاملہ کرتے ہیں. کچھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سلوک کے باب کا سب سے پہلا سبق غصے کو پی لینا ہے، غصے کو ختم کر دینا ہے. ختم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل یہ ختم کر دیا جائے، جس وقت غصہ آ رہا ہے اس وقت غصے کو آدمی پی لے. اور یقیناً اللہ تعالی نے غصہ رکھا ہے، غصے کے کچھ محل وہ ہیں جو جائز ہیں، جہاں انسان غصہ کر سکتا ہے. اپنی اولاد ہے، شاگرد ہیں، مرید ہیں، یا اسی طریقے سے اپنے ماتحت ہیں، بعض اوقات جب وہ بعض حرکت ایسی کر بیٹھتے ہیں تو ایسا غصہ جس کا مقصد ان کی تادیب ہو، ادب سکھلانا مقصد ہو، چاہے وہ شاگرد ہو چاہے وہ اولاد ہو. بعض اوقات اولاد ایسی کوتاہی کرتی ہے تو باپ تھوڑا بہت غصہ کرتا ہے، تو اس غصے میں اس کی اصلاح پوشیدہ ہوتی ہے. جس طریقے سے مالی پانی دیتا ہے درختوں کو تو درخت کی نشو نما ہوتی ہے، اسی طریقے سے اولاد شاگرد بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ضرورت پیش آتی ہے تو بعض اوقات یہ ڈانٹ ڈپٹ، یہ تھوڑی بہت مار پیٹ، یہ جو ہے وہ نشو نما کا کام دیتی ہے. تو جائز مقام پر غصے کرنے کو شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اس باب میں بھی ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان فرمائی وہ بڑی حکمت والی ہے کہ جس وقت انسان کو غصہ آئے تو اس غصے کے وقت سزا نہ دے، کیونکہ جب انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت سزا میں بعض اوقات بے انصافی ہو جاتی ہے. ہم غصے میں سزا زیادہ دے بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے جرم سے زیادہ ہم سزا دیتے ہیں جو جائز نہیں. چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ اپنی اولاد ہو، چاہے شیخ کے لیے مرید ہو، اس میں بھی یہ ہے کہ جب کبھی غصہ اس درجے کا ہو کہ انسان آپے سے باہر ہو جائے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اس وقت سزا نہ دے. البتہ کچھ وقت کے بعد اپنے اوپر مصنوعی غصہ طاری کرے، یعنی اس وقت تو یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارا معاملہ میں دیکھوں گا، اور پھر جب کچھ وقت گزر جائے تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اب اس کا یہ معاملہ کرو کہ اب اپنے اوپر مصنوعی غصہ طاری کرو، اور یہ دیکھو پہلے سوچ لو کہ بھائی اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور مجھے ایسی کیا سزا دینی چاہیے جس سے اس کی اصلاح ہو جائے. بس اصل مقصد یہ، کہ غصے سے اصل مقصد تعذیب ہے، تعذیب نہیں ہے. ہمارے ہاں عذاب دینا اور تعذیب، یہ غصہ جائز نہیں. تو اس کے بعد پھر اتنا آدمی غصے ہو اور اس درجے کی سزا دے کہ جس سے اس کی اصلاح ہو جائے، بس اس سے زیادہ غصہ کرنا جائز نہیں. اور غصہ رکھا اس لیے ہے کہ جہاں جائز مقامات ہیں وہاں پر غصے کے ذریعے سے انسان دوسرے کی اصلاح کر سکے. بعض اوقات اگر غصہ انسان میں سے نہ ہو تو غیرت ہی نکل جاتی ہے. پھر ایسا مقام بھی بعض اوقات آتا ہے کہ غصے کا مقام ہوتا ہے لیکن اگر غصہ ہی نہیں ہوگا تو اس وقت کیا ناراضگی اظہار ناراضگی بھی نہیں کر سکتا انسان. تو بہرحال جائز مقام پر غصے کرنے میں حرج نہیں، لیکن ناجائز طریقے سے جس طرح سے آج ہمارے ہاں غصہ بڑھتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ جائز نہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے نصیحت فرمائیے، ولا تکثر علیہ، لیکن زیادہ نصیحت نہ فرمائیے، یعنی نصیحت بھی کیجیے اور مختصر سے کیجیے. تو دیکھیے اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص جلدی میں ہے، مثلا کہیں جا رہا ہے اور آپ سے ملنے کے لیے آ گیا اور کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے کوئی مختصر سے نصیحت کر دیجیے، تو یہ کوئی خلاف ادب بات نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات آدمی کہے گا کہ صاحب نصیحت بھی کرانا چاہتا ہے اور فرمائش بھی کر رہا ہے کہ مختصر بھی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، بلکہ بہت ہی مختصر نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ لا تغضب، بس اتنی سی ناراضگی، غصہ مت کرو. اب بتائیے اس سے زیادہ چھوٹی نصیحت کیا ہوگی. لیکن ایک عظیم باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھول دیا کہ غصہ نہ کرو، جس کے نتیجے میں تمہیں بہت ساری فوز و فلاح، کامیابیاں، یہ سب تمہیں حاصل ہوں گی. کیونکہ غصہ ایسی چیز ہے جو انسان کا اپنا بھی دشمن ہے، بعض اوقات انسان غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور جناب نہ جانے کیا کچھ کر بیٹھتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ معاف کرے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور پھر کوئی رگ پھٹ جاتی ہے، ہارٹ یعنی انسان مر تک بھی جاتا ہے. تو اس لیے غصے کا سب سے بڑا نقصان تو انسان کو خود اپنی ذات کو ہے. تو اس لیے فرمایا، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. اب بتائیے یہ ایک چھوٹی سی نصیحت ہے لیکن یہ ایک عظیم باب ہے. آپ اس میں اگر غور و فکر سے کام لیں تو دیکھیے کہ غصے کی وجہ سے انسان کتنی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. ہمارے ہاں آج عام طور پر روحانی بیماریاں یا روحانی علاج ہم تعویذ گنڈوں کو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تعویذ گنڈے یہ روحانی علاج نہیں ہے. روح کی بیماریاں اور چیز ہوتی ہیں. روح کی بیماری کا مطلب ہوتا ہے غصہ، کسی میں غصہ زیادہ ہے یہ اس کی روح بیمار ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر حسد کی بیماری پیدا ہو رہی، اس کے نتیجے میں غیبت کی بیماری پیدا ہو رہی، اس کے نتیجے میں تکبر پیدا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں حسد پیدا ہو رہا ہے. یہ روح کی بیماریاں ہیں اصل. تو اصل جو بزرگان دین ہیں، جو روحانی علاج کے ماہر ہوتے ہیں اور روح کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، اصل ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں کہ تکبر ہے تو وہ ختم ہو جائے، حسد ہے تو وہ جاتا رہے، بغض ہے تو وہ جاتا رہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر حسد ہے تو وہ چلا جائے. تو یہ اصل میں وہ بیماریاں ہیں جن کا وہ علاج کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے جو فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، یہ غصے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں. دیکھیے اب آپ تھوڑا سا اس کو اگر مزید اس کی تحقیق میں جائیں، جب انسان پر غصہ آتا ہے اور غصے میں انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو دو صورتیں ہیں اس کی. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ غصہ آ رہا ہے ایسے شخص پر جو اس کا ماتحت، اب ماتحت میں ملازم بھی ہے، بیوی بھی ہے، چھوٹا بھائی بھی ہے، شاگرد بھی ہے، مرید بھی ہے، یہ سب ماتحت ہے ایک طرح سے. اور جب انسان آپے سے باہر ہوتا ہے تو یہ جو غصہ ہوتا ہے اور اپنے ایسے لوگوں پر آ رہا ہے جو اپنے ماتحت بھی ہیں، تو بعض اوقات بےچارے وہ چپ کر جاتے ہیں، اس کے غصے گالی بھی سن لیتے ہیں، اگر دو چار تھپڑ بھی لگا دے تو بھی برداشت کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی بڑا بھائی ہے مار دیا، یا استاد ہے مار دیا، یا شوہر ہے برا بھلا کہہ دیا تو چپ کر کے بےچاری نے سن لیا. بعض خواتین سن لیتی ہیں، بعض نہیں سنتی. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں تو دیکھیے آدمی یا تو گالی دے گا یا مارے گا، دو صورتیں. گالی دینا میں نے بتا دیا کہ یہ بھی فسق و فجور کی بات. اور کسی نے بہت اچھا کہا کہ بھول کر دیتی نہیں گالی شریفوں کی زبان، یہ ذلیلوں کی علامت ہے، خبیثوں کا نشان. کوئی اچھی بات نہیں ہے گالی بکنا کسی کو، اچھی بات نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ فسوق فسق و فجور کی بات ہے. تو گالی اپنے ماتحت کو آدمی دے گا، ملازم کو دے گا، وہ بھی جائز نہیں ہے. اور ظلم ظلمن اس کو مارے گا حد سے زیادہ غصے میں، تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ غصہ آ رہا ہے لیکن ایسے شخص پر آ رہا ہے جس پر اس کا بس نہیں چلتا. اب دیکھیے بس نہیں چلے گا تو کیا کرے گا؟ اس وقت تو چپ کر کے گالیاں سن لے گا، اس کی برداشت کر لے گا، لیکن جیسے ہی سامنے سے ہٹے گا اس کی غیبت شروع کر دے گا، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، میں اس کا یہ کر دوں گا، میں اس کا وہ کر دوں گا، یہ تو ان چیزوں میں مبتلا ہے، اس کی غیبت کرے گا مختلف، کیونکہ وہ عہدے والا آدمی ہے، منصب والا آدمی ہے، اس سے بڑا ہے، بول نہیں سکتا یہ. تو نتیجے میں غصے کے نتیجے میں غیبت پیدا ہو رہی. اور بعض اوقات غیبت سے بھی کام نہیں چلتا اور دل میں گھٹن پیدا ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ سامنے میرے میں اس کا منہ نوچ ڈالوں اگر میرا بس چلے تو. دیکھیے اس کے نتیجے میں اب منہ نوچ نہیں سکتا، طبیعت میں گھٹن پیدا ہو رہی. اس گھٹن کا نام یہ ہے بغض. طبیعت کے اندر جو تقاضا پیدا ہو رہا ہے یہ کہ اس کا میں منہ نوچ لوں، میں اس کا یہ کر دوں، یہ اور کر سکتا نہیں ہے، تو جس سے طبیعت میں گھٹن پیدا ہو رہی ہے اس سے پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ بغض پیدا ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس غصے کی وجہ سے غیبت پیدا ہوئی، اس غصے کی وجہ سے بغض پیدا ہوا. پھر بعض اوقات انسان یہ چاہتا ہے اسے کوئی تکلیف پہنچے، تکلیف جب پہنچی اسے خوشی ہوئی کہ اچھا ہوا یہ بھی بغض کی علامت. اور کسی وقت تکلیف تو نہیں پہنچتی لیکن اسے کوئی نعمت مل گئی, اللہ نے اس کا درجہ اور بلند کر دیا, یا اس کے پاس کہیں سے مال و دولت آ گئی, اب دل میں اس کا ارادہ ہو رہا ہے کہ کاش کہ یہ عہدہ اس سے چھن جائے, یہ مال و دولت اس کے پاس سے ضائع ہو جائے. تو یہ جو تمنا اور دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے اس کا نام حسد. اب دیکھیے پیدا کن چیزوں سے ہو رہی ہے ساری کی ساری؟ غصے سے. غصہ اس کا نتیجہ ہے, کیونکہ دو چیزیں ہیں جو گناہ کے سرچشمے ہیں, ایک غصہ ہے, دوسری چیز ہے شہوت. غصے سے عام طور پر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کا تعلق حقوق العباد سے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ غصے کے نتیجے میں جو گناہ انسان کرتا ہے اس کا زیادہ تر جو معاملہ ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہوتا ہے, گویا کہ حقوق العباد ضائع کرتا ہے, حقوق العباد تلف کرتا ہے. اور شہوت کا مطلب اصل میں ہوتا ہے عربی زبان میں خواہش نفس. اب اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہے اس کے نفس میں بھوک کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو یہ بھی شہوت کہلاتی ہے. اور خدا نہ کرے کوئی اگر بری خواہش کے نتیجے میں کوئی برا کام انجام دینا چاہتا ہے یہ بھی شہوت کہلاتی. لیکن اس کے نتیجے میں جو گناہ ہوتے ہیں زیادہ تر ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے متعلق. اور حقوق اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے اور چاہیں گے تو غفور فرمائیں گے. جائز وہ بھی نہیں ہے کرنا کہ کوئی آدمی یہ سمجھے گا جی حقوق اللہ ہے تو چلو کوئی بات نہیں. آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں جی نماز نہ پڑھو حقوق اللہ ہی تو ہیں, یہ ضائع ہوگا تو کوئی بات نہیں, یا کوئی اور اسی طریقے سے جو حق اللہ ہے اس کو ہم نے ضائع کر دیا. تو یاد رکھیے حقوق اللہ بھی ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ حقوق اللہ تو یعنی جو میرے حق ہیں وہ تو میں توبہ سے معاف کر دوں گا, لیکن جہاں تک حقوق العباد کا معاملہ ہے جب تک جس کا حق ضائع ہوا ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو میں بھی معاف نہیں کروں گا. اس لیے اس معاملے کو اہم کہا جاتا ہے کہ بھائی حقوق العباد کا معاملہ بہت اہم. لیکن بہرحال ہیں دونوں گناہ کی چیز. تو دو چیزیں ہیں جس کو میں عرض کیا کہ غصہ اور شہوت. تو غصے کے نتیجے میں بھی بعض بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں, اسی طریقے سے شہوت کے نتیجے میں بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں. اس لیے دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بچنا چاہیے. تو بہرحال لیکن اس میں غصہ جس کی آپ نے نصیحت فرمائی کہ لا تغضب, غصہ مت کرو, تو دیکھیے کتنی بڑی یعنی جامع نصیحت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بھائی غصہ مت کرو. غصہ ساری بیماریوں کا جڑ ہے, سارا فساد اسی سے کھڑا ہوتا ہے, رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں, گھر تباہ ہو جاتے ہیں, بہت ساری خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں, لہذا غصہ مت کرو. اور اسی طریقے سے دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے غالباً کہ اگر تم غصہ نہ کرو اور اپنے غصے کو پی لو اس کے نتیجے میں ہم ملائکہ سے بھی تمہارے درجے بڑھا دیں گے, یعنی فرشتے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان کے آگے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کے نام اعمال کو دیکھا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھائی کچھ نیکیاں ہیں, تو کہا جائے گا کہ اللہ اس کے نام اعمال میں کچھ نیکیاں تو نہیں ہیں, بہت زیادہ نفلے تو اس نے نہیں پڑھی, لیکن ہاں اتنی بات ہے کہ یہ ایک خاص خوبی کا مالک تھا کہ لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرتا تھا, اگر کوئی برا بھلا بھی کہہ دیتا اسے معاف کر دیا کرتا تھا, اور اسی طریقے سے اگر کوئی اس سے قرض لے لیتا تھا اور ادا کرنے پر قدرت نہیں ہوتی تھی تو یہ اپنے کارندوں سے کہتا تھا کہ بھئی اسے درگزر کر دو, چھوڑ دو اگر نہیں ہے اس کے پاس, تو یہ معاف بھی کر دیا کرتا تھا. یہ اس میں خوبی کی بات, یعنی ان پہ ناراض نہیں ہوتا تھا, غصے نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب اس میں یہ صفت ہے جو میرا بندہ ہے اس میں, اور یہ اب میرے بندوں کو معاف کر دیا کرتا تھا, تو میں تو خالق و مالک ہوں, لہذا میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. تو بہرحال دیکھیے یہ کتنی بڑی صفت ہے, بدلہ نہ لینا, معاف کر دینا, غصہ نہ کرنا, کہ اللہ رب العزت اس کے سبب قیامت کے دن غصے نہیں ہوں گے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ملائکہ سے اللہ تعالیٰ درجے بڑھا دیتے ہیں, تو کس طرح بڑھتے ہیں ذرا دیکھیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب جانتے ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ گھر تشریف لے جا رہے تھے کہ کچھ دیر آرام کروں گا، اس لیے کہ رات کو جاگتے تھے. آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ رات ان کی جاگ کر گزرتی تو آرام کس وقت فرماتے تھے. عام طور پر ظہر کے بعد آرام فرماتے تھے. اب ایسا شخص کہ رات کو جاگ کر عبادت کی ہے یا مسائل اور فقہ کے بارے میں فقہی مسائل نکالے ہیں، صبح اپنے کاروبار میں مشغول ہوئے ہیں اور ظہر کے بعد کا وقت آرام کا تھا، تو آرام کے لیے گھر تشریف لے جا رہے تھے، بالا خانہ تھا، اوپر تشریف لے گئے اور جا کر لیٹنے لگے. ابھی بستر پہ لیٹنے ہی لگے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی. آپ باہر آئے، اوپر سے نیچے اترے اور دیکھا ایک شخص کھڑا. پوچھا فرماؤ بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. اول تو مسئلہ صبح حضرت بیٹھے ہی کرتے تھے، کہیں تو پوچھنا اس وقت چاہیے تھا، لیکن یعنی آرام کے وقت میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا اچھا بھائی پوچھ لو جب تم آ گئے ہو. تو کہنے لگا کہ جی مسئلہ تو پوچھنے آیا تھا مجھے اور یاد بھی تھا، لیکن جب میں یہاں پہنچا تو وہ مسئلہ میرے ذہن سے نکل گیا. فرمایا کہ اچھا بھائی اب جب یاد آ جائے پھر پوچھ لینا. تو پھر جا کے اوپر چلے گئے اور جا کے لیٹے ہی تھے کہ پھر دروازے میں دستک ہوئی. پھر باہر تشریف لائے، پوچھا دیکھا کہ وہی شخص نے کہا کہ اب کیا ہوا؟ کہا کہ اب یاد آ گیا مسئلہ. کہا کہ اچھا پوچھو. کہا مسئلہ تو یاد آ گیا تھا لیکن اب جب آپ سیڑھی سے اتر رہے تھے تو پھر نکل گیا ذہن سے. آپ اچھی بات ہے پھر تم اب یاد کر لو، میں جا رہا ہوں. چلے گئے، لیکن اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. پھر اس کے بعد ابھی اوپر چڑھے ہی تھے کہ پھر اس نے دستک دے دی. پھر تشریف لائے، فرمایا کہ ہاں کہ اب یاد آ گیا. تو نیچے اترے، پوچھا تو اس نے کہا کہ بتائیے کہ انسانی نجاست کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے یا پھیکا ہوتا ہے؟ اب اندازہ لگائیے کہ اب تک تو جو بات تھی وہ قابل برداشت چلو انہوں نے کی، لیکن اس کا اس سوال کرنے کے بعد ہم میں سے کون ایسا ہوتا کہ جو اس شخص کو ہم ناراض نہ ہوتے؟ کیونکہ امام صاحب نے کمال تحمل سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، جب نجاست تازہ ہوتی ہے تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہے، لیکن جب خشک ہو جاتی ہے تو وہ پھیکی ہوتی ہے. تو اس نے اگلی بات کہی کہ کیا آپ نے چکے دیکھی؟ اب یہ بات تو واقعتاً غصہ دلا دینے والی تھی. آپ نے فرمایا کہ ہر چیز چکھ کر نہیں دیکھی جاتی، اللہ نے انسان کو عقل بھی عطا فرمائی ہے. جب نجاست گیلی ہوتی ہے عام طور پر اس میں مکھیاں بیٹھتی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس پر مکھیاں بنبناتی ہیں، بیٹھتی ہیں. لیکن جب خشک ہو جائے تو عام طور پر اس پر مکھیاں نہیں بیٹھتی، اس سے پتا چلا کہ اس وقت اس کی وہ مٹھاس ختم ہو جاتی ہے جو تھوڑی بہت. اب وہ شخص آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، پھر پیروں میں گر پڑا اور کہا کہ مجھے معاف فرما دیجئے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ میرے ایک دوست ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت حلیم اور بردبار انسان. میں یہ کہتا تھا سفیان ثوری بہت بردبار انسان، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ زیادہ بردبار، زیادہ حلیم التبع ہیں. تو یہ جانچنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا تھا، یقیناً آپ جیسا عظیم انسان اور حلیم انسان میں نے نہیں دیکھا، مجھے معاف فرما دیجئے. میرا مقصد آپ کو ایذا پہنچانا نہیں تھا، لیکن ایک خاص چیز کی تحقیق کرنا چاہتا تھا. تو اب مجھے اس کی تحقیق ہو گئی کہ واقعی آپ سے بڑا کوئی انسان حلیم نہیں ہے اس وقت کوئی. تو بہرحال یہ واقعہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ کتنا بلند فرمایا. از ہزاروں انسان لاکھوں انسان ایسے ہیں، یعنی پورا سمجھ لیجئے کہ افغانستان، پورا بنگلہ دیش، اکثر حصہ پاکستان، ہندوستان اور اسی طریقے سے دیگر ممالک جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک والا ہے، متعلق ہے اور معتقد ہے ان کو. باقی ائمہ بھی اپنی جگہ پر قابل احترام ہیں اور ہم ان کو ادب اور احترام کرتے ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر کا تاج ہیں الحمدللہ، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام. لیکن یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت عطا فرمائی، یقیناً وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، یقیناً وہ کسی وجہ سے تو ہے. اس میں سے ایک وجہ بظاہر یہ بھی ہے کہ جہاں ان کا تحمل، تدبر تفقہ، یہ ساری چیزیں ہیں. وہاں یہ بھی تھا کہ لوگوں سے درگزر کرنا. اصل میں دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کوئی معاملہ تو کر نہیں سکتے کہ جا کے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، چھو لیں. اب یہی اللہ تعالیٰ کس طرح ملیں گے؟ تو اسی طرح ملیں گے کہ ان کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا جائے، ان کے بندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے. اور یقیناً انسان غلطیوں کا پتلا ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، تو کوتاہیاں ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسی باتیں اپنے دوست احباب کہہ دیتے ہیں جس پر غصہ آتا ہے. تو عظیم انسان وہ ہے جو ان کی غلطیوں کو درگزر کر لے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان جو ہے وہ نزاع پیدا کر دے تم میں، لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا کر دے، تم فوراً فَاسْتَعِذْ، اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اہل عرب میں آج بھی یہ دستور ہے، لڑتے جھگڑتے وہ بھی ہیں، لیکن آج بھی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی تیسرا آدمی آتا ہے کہتا ہے صلی اللہ علیہ نبی، صلی اللہ علیہ نبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دو بھائی، چھوڑ دو لڑائی جھگڑا، ختم کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ. تو بہرحال میرے عزیزو، اس وقت بہت لمبی چوڑی بات کہنی نہیں ہے، اصل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہے لا تغضب، یہ یقیناً اور بھی طوالت چاہتی ہے کہ اس کو مزید بیان کیا جائے، لیکن اس وقت چونکہ عام طور پر اتنا ہی بیان ہوتا ہے 25 منٹ آدھا گھنٹہ، اس لیے بات کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. لیکن ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کریں. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہمارے گھر میں بھی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، دوست احباب سے بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اور ہمارا جو معاشرہ اس وقت جہنم بنا ہوا ہے، جہنم کی شکل پیش کرتا ہے، یعنی دکانوں پر لڑائی جھگڑے، گھروں میں لڑائی جھگڑے، ساس بہو میں لڑائی جھگڑے، اور باپ بیٹوں میں لڑائی جھگڑے، بھائی بھائیوں میں لڑائی جھگڑے، صرف اس لیے غصے کی زیادتی. عدم تحمل، عدم برداشت، یہ اپنے اندر پیدا کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں خاص نصیحت فرمائی ہے، لا تغضب، غصہ مت کیجئے. انسان کو شیطان جو ہے وہ غصے کے راستے سے بہکاتا ہے، کسی کے خلاف کر دیا اور غصہ آ گیا، نتیجے میں ہم لڑنے کھڑے ہو گئے. تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے اور اپنے آپ پر غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے. اور اس کے دیکھیے صرف شریعت نے حکم نہیں دے دیا کہ غصہ مت کرو، بلکہ اس کی تدابیر بھی بتلائی ہیں کہ بھئی اگر غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، اور اگر تم کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یا وضو کر لو. بہت ساری تدابیر بتائی، کیونکہ یہ نفسیاتی تدابیر ہے کہ انسان جتنا دور ہوگا، اب اگر آدمی کھڑا ہوگا تو مارنے میں پہل نہیں کرے، جو ہے دیر نہیں کرے گا، لیکن اگر بیٹھا ہوگا تو کم از کم اس کو اٹھنا پڑے گا، اور اگر لیٹا ہوگا تو پہلے بیٹھے گا، پھر کھڑا ہوگا، پھر مارے گا، تو 3 سیڑھیاں دور ہو جائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر کھڑے ہو تمہیں غصہ آ رہا تو بیٹھ جاؤ، اور بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ بھائی، پانی پی لو، چہرے پر پانی ڈال لو، وضو کر لو. تو میں نے تدابیر بھی بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم میں یہ صفات پیدا فرما دے، اور جو غصے کی بری صفت ہے یعنی ناجائز غصہ، اس سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے حضرات یہاں موجود ہیں اور اسی طرح جو خواتین یہاں آتی ہیں بیان سننے کے لیے، اپنے فضل خاص سے سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، مصیبتوں کو دور فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بھائی شفیق صاحب کے گھر میں سے اہلیہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، اور ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، ہمارے گھروں میں، خود ہماری ذات میں، اے اللہ جو بیماریاں ہیں چاہے جسمانی ہیں روحانیاں، آپ جانتے ہیں اپنے فضل خاص سے، اے اللہ ساری بیماریاں دور فرما دیجئے، اور ہم سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، مسلمانوں کو باہم شیر و شکر فرما، متحد اور متفق فرما، انتشار اور افتراق سے محفوظ فرما کر، اے اللہ سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے، سب کو متحد اور متفق فرما دے. ہمارے ملک کو اے اللہ ہر شر سے فتنوں سے محفوظ فرما دے. یا اللہ یہاں امن و امان قائم فرما دے، آپس کی محبتیں عطا فرما دے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.